لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على
لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط درود بجي محمد وعلى محمد أيضاً محترم خمسة مجالس أداء بعنوان اسلام دين عدل کی چوتھی گفتگو سورہ حدید کی 25ویں آیت کے ذیل میں آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور کتاب اور میزان کو ان کے ساتھ نازل کیا لِيَقُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ عدل و انصاف کے لیے قیام کریں اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو روشن اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے انبیاء یہ روشن نشانیاں اور یہ واضح علامات اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ کتاب اور میزان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو راہ ہدایت روشن کر کے دکھائیں اس لیے کہ بعض اوقات کتاب کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ واضح اور روشن نشانیاں ہونی چاہیے کہ جن کی مدد سے کتاب کو سمجھا جا سکے اور اگر یہ واضح اور روشن نشانیاں نہ ہوں یا علامتیں نہ ہوں تو پھر اس کتاب کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کسی ہائی وے پر یا موٹر وے پر جب جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو بہت سی علامتیں نظر آتی ہیں جن کو اردو زبان میں سنگ میل کہا جاتا ہے یا ہماری آج کی موجودہ اردو لینگویج میں جنہیں اردو لینگویج میں نشان راہ یا انگلش کے سہارے سائن بورڈز کہا جاتا ہے یہ سائن بورڈز یہ نشان راہ یہ سنگ میل در حقیقت راستے کا پتہ دیتے ہیں توجہ رکھیے گا جہاں کوئی چوراہا ہو جہاں کوئی چوک ہو جہاں کوئی اشارہ اور سگنل ہو وہاں پر کچھ علامتیں لگی ہوتی ہیں ان علامتوں سے سمت کو معین کیا جاتا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے آیا آپ سیدھا جانا چاہتے ہیں آیا آپ داہنی طرف مڑنا چاہتے ہیں آیا آپ بائیں طرف مڑنا چاہتے ہیں آیا آپ کا سفر کہاں پر ہے در حقیقت لگانے والا آپ کے ذہن میں آنے والے سوالات کا پہلے سے جواب تیار کر رہا ہے پہلے سے جواب تیار ہے آپ پہنچے اشارے پر سگنل پر چوراہے پر کہ جہاں چار راہیں ایک راہ پہ آپ کھڑے سامنے تین راہیں آپ نے جانا کہاں ہے توجہ رکھیے گا آپ کس منزل کے مسافر ہیں تو جس نے یہ راستہ بنایا ہے اسے پتا ہے جو بھی اس راستے پر آئے گا وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ میری منزل کہاں ہے تو واضح نشانی انبیاء کے ساتھ وہ ہیں کہ جب اس دنیا میں آتی ہیں تو نشان منزل کو واضح کرتے ہوئے انسان کو صحیح راستے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں یہ نشان راہ اگر نہ ہوں یہ سائن بورڈز اگر نہ ہوں تو پھر راستے کا تعین مشکل ہو جاتا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور عدل کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کو واضح کرے، اس راستے کو واضح کرے، ان علامتوں کو واضح کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اسلام دین عدل ہے۔ عدل ایک عقلی مسئلہ ہے، ایک منطقی مسئلہ ہے، اس کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ اگر زمین و آسمان کو قائم کرے، اللہ اگر ثواب و عذاب کا تذکرہ کرے، اللہ قیامت کا تذکرہ کرے، اللہ جنت و جہنم کا ذکر بیان کرے، لیکن اللہ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ بیان نہ کرے، تو یہ اللہ کی عدالت پر حرف آتا ہے۔ لہذا ضروری ہے عدل کے تحت کہ وہ اللہ جس نے انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، جنت و جہنم تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ، ایک شریعت، ایک قانون مقرر کیا ہے، اسی اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے ہادیوں کو اور ایسے رہنماؤں کو مقرر کرے جو انسان کی ہدایت کرتے ہوئے راہ سعادت پہ لے جائیں۔ اگر یہ ہادی نہ ہو، یہ رہنما نہ ہو، تو اللہ کی عدالت پر حرف آتا ہے، زیر سوال آتا ہی ہے یہ اللہ کی عدالت۔ مثلا میں آپ سے کہوں آپ میرے گھر آئیے، بہت اچھا کھانا ہے، بہت اچھی رہائش ہے، مولانا نے آپ کو 4 کلر میں دعوت نامہ پرنٹ کر کے دے دیا، آپ کہیں گے ماشاء اللہ وینیو بھی بہت اچھا ہے، مینیو بھی بہت اچھا ہے، لیکن مولانا آپ نے پتہ نہیں دیا، اس پہ عنوان درج نہیں ہے، آپ کا پتہ نہیں ہے، آپ نے تو کہہ دیا کہ جناب مینیو بھی بہت اچھا ہے، وینیو بھی بہت اچھا ہے، لیکن پتہ بھی تو بتائیے نا۔ جب تک پتہ نہ بتاؤں، جب تک علامتیں نہ بتاؤں، تو پھر میں جتنی بڑی جی کتاب لکھ دوں کہ میرے گھر میں ایسا ہو اور ویسا۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، جب آپ بلائیں گے، ہدایت کریں گے، جبھی تو آئیں گے۔ اللہ کہے میری جنت ایسی، جہنم ایسی، دنیا ایسی، آخرت ایسی، تو اللہ ہدایت کرے گا۔ اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے، اور ایسے رہنماؤں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرے کہ جو پہلے سے رستے کو جانتے ہوں، پہلے سے جن کو اللہ تعالیٰ رستہ بتا دے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ درود بھی ان کے بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پس اس بنا پر اللہ کا عدل یہ کہتا ہے کہ ہر چیز عدل پر مبنی ہے، اس زندگی پر بھی ہمارے عدل کا ایک سایہ نظر آنا چاہیے، ایک عکس نظر آنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ سوال جو نوجوان بچوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور علماء اس کی تسلی و تشفق انتظام کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں، یہ کیا کافرانہ سوال کر رہے ہو، یہ کون سا سوال ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کافر ہو گئے ہو، کیا ہو گیا، اکاؤنٹ بیٹھ رہے ہو، ڈانٹ دیتے نہیں۔ دیکھیں ہمیشہ نوجوان نسل کو قریب کرنے کے لیے کیا کریں، آپ ان کے سوالات کو اپریشیٹ کریں، کبھی بھی دروازہ بند مت کریں۔ واحد مکتب ہے، مکتب اہل بیت، جس نے کبھی کسی سوال کا دروازہ بند نہیں کیا، اس لیے کہ اس مکتب کا سب سے پہلا ہادی اور رہنما اسے بنایا گیا ہے کہ جو باب مدینہ تل علم ہے، توجہ رکھیے گا، جو ممبر سلونی پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، سلونی سلونی قبلاً تفقدونی، پوچھنا ہے جو علی سے چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، اور دیکھو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جاننے والا ہوں، تو جس مکتب کا پہلا امام ہی سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہو، وہ مکتب ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے ہر مسئلے کا جواب مہیا کر دیا ہے، علماء، فقہاء، مجتہدین کشف کرتے ہیں ان حقائق کو، ان جوابات کو، جواب موجود ہے، ائمہ کشف کرتے ہیں، علم امام، علم قرآن، سیرت معصوم، اجماع اور عقل کی روشنی میں، اپنی طرف سے کوئی جیب سے نکال کے فتویٰ نہیں دیتا، ان چار اصولوں کی بنیادوں پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو ائمہ نے اصول مقرر کر دیے ہیں۔ اس بنا پر جو بھی سوال کیا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، اس کا جواب اس دنیا میں موجود ہے۔ علی جیسی نگاہیں ہونی چاہیے جو اس سوال کا جواب مہیا کر دے۔ یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے سکے، یہ اسی کو زیب دیتا ہے جسے مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ لہذا اگر سوال بچے کے ذہن میں آ رہا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم، میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم بیٹا، ریسرچ کروں گا، دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، جا جواب دے دوں گا. ظاہری بات ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے لے کے تو پیدا نہیں ہوا ہے نا, دنیا میں آتا ہے سیکھتا ہے, لہذا ہم سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے بتا دیں گے, پوچھ کے بتا دیں گے, گھر جائیں گے کتاب زبانی یاد نہیں کتاب سے دیکھ کے بتا دیں گے. تو جو بھی سوال آئے ہمیشہ اپریشیٹ کرے, کیسے بھی سوال کیوں, ٹیڑھے سے ٹیڑھا سوال کیوں نہ ہو, اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے. توجہ رکھیے گا, عدل کا تقاضا یہ, اس کا جواب مہیا ہونا چاہیے, بلکہ یوں کہ اس کا جواب موجود ہے. وہ اللہ جو بچے کی, دیکھیے عدل ہی ہے, وہ اللہ جو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کی غذا کا انتظام کر سکتا ہے, مادی غذا کا انتظام انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں جاری کر سکتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادی غذا تو فراہم کرے لیکن روحانی غذا کی تسلی و تشفی کا انتظام نہ ہو. لہذا کوئی بھی سوال ہو, توجہ رکھیے گا, کوئی بھی سوال ہو, جیسا بھی سوال ہو, اس کا جواب اس کائنات میں موجود ہے. اس کا جواب یا علی دے سکتا ہے یا علی والے دے سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے اجتہاد نہیں تھا, تشیع کے اجتہاد کو دیکھ کر اہل سنت نے یہ فیصلہ کیا, جامعۃ الازہر نے یہ فیصلہ کیا, اہل سنت کے عظیم درسگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اجتہاد کا دروازہ کھولنا پڑے گا, اس لیے کہ واحد تشیع وہ مکتب ہے کہ جو روز عدل سے تمام سوالوں کے جواب دیتا آیا ہے. لہذا آج کے دور میں جتنا جدید مسئلہ ہی کیوں نہ ہو, اس کا جواب ہمارا مجتہدین کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ ہمارا تو امتیاز ہے, اور یہ در حقیقت ہمیں باب مدینۃ العلم سے تمسو کے نتیجے میں ملا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, کہ جس علی کو باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے تو فرمایا جس کو شہر علم تک آنا ہو اسے علی مرتضی تک آنا پڑے گا. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. لہذا ممکن نہیں ہے, وہ اللہ جو مادی غذا کا انتظام کرے کیا روحانی غذا کا انتظام نہ کرے, سوال کا جواب موجود ہے. اس لیے امام نے فرمایا السوال نصف العلم, اگر جواب نہ ہوتا تو پھر امام نہ کہتا, معصوم نہ کہتا, سوال آدھا علم ہے. توجہ رکھیے گا, نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, سوال آدھا علم ہے, آدھا تمہارے پاس ہے, آدھا تلاش کرو, آدھا پوچھو, تحقیق کرو, جواب موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو اس سوال کا ذہن میں ابھرنا ابس و بیکار ہے, علم کی جستجو رک جائے گی, ترقی رک جائے گی, نالج کا سفر رک جائے گا. لہذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہونا چاہیے. یہ عدل الہی اگر ہماری زندگی پہ حاکم ہو جائے عزیزان گرامی, تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے. واقعاً ہم جو غیر عادلانہ زندگی بسر کر رہے ہیں, غیر متوازن زندگی بسر کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہمارے دامنگیر ہو گئی ہیں, ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا سوچنے کا انداز. کچھ لوگ اہل مغرب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غرب زدہ ہوتے ہیں. یہ غرب زدہ لوگ جو ہیں نا, یہ بڑے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اہل مغرب تو اپنی مغربی روایت پہ زندگی بسر کر رہے ہیں, اب جو یہاں سے جی ان کی حرکات و سکنات اور لباس اور ثقافت و کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کو کہا جاتا ہے مغرب زدہ لوگ. یہ مغرب زدہ لوگ زیادہ پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں. موبائل زدہ لوگ, فیشن زدہ لوگ, یہ فیشن زدہ, زدہ کسے کہتے ہیں, زدہ کہتے ہیں جس کو مارا جائے. توجہ رکھیے گا, اہل مغرب نے نہیں مارا, در حقیقت قدرت نے ان کو مار ماری ہے کہ تم اپنی ثقافت کو بھول گئے ہو اور دوسروں کی ثقافت اپنانے چلے ہو. نہ وہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. تو مغرب زدہ, ثقافت زدہ, کلچر زدہ, فیشن زدہ, موبائل زدہ, یہ جتنے زدہ لوگ ہیں یہ اسی لیے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا ذہن گرامی, لہذا عدل کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے, اور جتنا ہم عادلانہ زندگی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے, ہماری ساری پرابلم جو ہے وہ سولو ہوتی رہیں گی. اب مختلف قومیں, قبیلے, خاندان ہوتے ہیں, رسم و رواج ہوتے ہیں, اگر ہم عادلانہ زندگی بسر کریں تو ہم غلط رسوم و رواج اور تمام چیزوں کو دور کر سکتے ہیں. بہت سے ایسی قومیں ہیں، بہت سے ایسی برادریاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، جیسے کہ ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی برادری کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں۔ اچھی چیز ہے، جس طرح آپ مسجد کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں، مجلس کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روزمرہ زندگی کے لیے بھی قوانین وضع کریں تاکہ ہماری زندگی عادلانہ اصولوں پر گامزن رہے۔ اور اس وقت جو افراتفری، ہیجان، پریشانی، ٹینشن، رکاوٹ، اضطراب، تذبذب، یہ جتنی بھی اعصابی بیماریاں ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ نہ ہم خود مطمئن ہیں، نہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں اس کا ہمیں اطمینان حاصل ہے۔ شاید ایسا ہو، شاید ویسا ہو، جہاں جا رہے ہیں شاید صحیح رستہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں، یہ منزل کی طرف جائے گا نہیں جائے گا، تذبذب کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں، ٹینشن کی حالت میں آپ سفر کیے جا رہے ہیں، یہ سفر کہیں پر بھی آپ کو نہیں لے جانے والا۔ یعنی اس کو کہوں کہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، شاید آپ کامیاب ہو جائیں، شاید کامیاب نہ ہو۔ یہ ٹینشن کی فضا جو ہے، اعصابی بیماریاں جو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم عادلانہ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزانہ آ کے مجھے کہو رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بھی رحمان الرحیم کا، سورہ الحمد بھی رحمان الرحیم۔ یہ خدا کیوں کہلوانا چاہ رہا ہے ہم سے؟ یہ خدا اس لیے کہلوانا چاہ رہا ہے تاکہ تمہارے معاشرے میں یہ رحمان اور رحیمیت جلوہ گر ہو، تم میں یہ صفت کا اثر تم میں نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اے رحم تو رحم، تم دوسروں پر رحم کرو خدا تم پہ رحم کرے گا۔ اب ہم ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمارے حقوق دے دے، لیکن ہم اس کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب گاڑی جو ہے وہ غلط پارک کی ہوئی ہو اور مجھے جلدی ہو تو میں ہارن پہ ہارن دے رہا ہوتا ہوں اور نازیبہ کلمات بھی ادا کر رہا ہوتا ہوں کہ جناب کہاں گاڑی پارک کرتی، لیکن جب خود پارک کرتا ہوں غیر عادلانہ نظام کے تحت، خود جہاں دل چاہتا ہے گاڑی پارک کر دیتا ہوں، وہاں مجھے برا نہیں لگ رہا ہوتا، وہاں مجھے معیوب نہیں لگ رہا ہوتا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ بعض والوں کو پریشانی مشکل ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جو سوشل لائف میں ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ خدا یہ چاہتا ہے رحمان و رحیم کی صفت تم میں جلوہ گر کرے۔ یہ رحمان و رحیمیت صرف نماز کے حد تک نہیں ہو، یہ تمہارے عمل میں، کردار میں نظر آنی چاہیے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے تو پھر تم میں بھی رحمان و رحیمیت کا جذبہ آنا چاہیے، وہ غفار ہے تو تم میں بھی غفاریت کا جذبہ آنا چاہیے، وہ ستار العیوب ہے تو تم بھی لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالو، ان کی اصلاح کرو۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ اعلیٰ ہے، وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے عیوب سے، برائیوں سے، تو اس وجہ سے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ وہ الا صرف خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ میں آؤں اور طوطے کی طرح نماز کو رٹھنا شروع کر دوں اور کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز تمام ہو گئی۔ اس نماز کا اثر میری زندگی پہ آنا چاہیے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصول دین کا اثر میری زندگی پہ آنا چاہیے۔ اگر یہ اثر نہیں آ رہا، نماز کا اثر نہیں آ رہا، روزے کے تقویٰ کا اثر نہیں آ رہا، خمس و زکوٰۃ کی وجہ سے مجھ میں مال خرچ کرنے کا اثر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ میں صرف خالی خشک عبادت انجام دے رہا ہوں۔ اب آپ صدقہ لیجئے، صدقے میں کیا کرتے ہیں، 10 روپے دے دیتے ہیں، فیملی ممبر کتنے ہیں، 10۔ یہ کہ کنجوسی کی اعلیٰ ترین مثال نہیں کہ آپ 10 روپے دے کر فیملی کے 10 ممبرس کا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں؟ میں اسے کنجوسی کہتا ہوں۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ 7 دفعہ چکر لگا کے، جیسے کہ عادت ہوتی خواتین کی، 7 دفعہ پھیرے لگائیں گی اور اس کے بعد جو ہے کہ غریب کو دے دیں گی۔ کتنے تھی، 10 روپے، کتنے فیملی ممبر ہیں، مثلا 10 روپے، مسافر پہ کوئی جا رہا ہے، جی انڈا نکال دیا، آٹا نکال دیا، 10 روپے کا نوٹ اس میں گاڑ دیا، کبھی اس پہ ہاتھ لگا دو، یہ ہاتھ لگانے کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر عدل کو نہ سمجھیں تو یہ معمولی معمولی چیزیں کسی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ قبل اس کے، توجہ رکھیے گا، سائل کے ہاتھ میں جائے، قبل ان تقع فی ید السائل تقع فی ید اللہ، صدقہ قبل اس کے کہ اس سائل کے ہاتھ میں جائیں وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی برکت اور رحمت۔
اور پھر امام سجاد صدقہ دینے کے بعد جب اس کا ہاتھ لگ جاتا تھا جس کو صدقہ دیتے تھے تو صدقہ لے کے چومتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہ چومنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ سے مس ہو کے آ رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ برکت مراد ہے۔ یعنی صدقہ بھی دو تو اس نیت سے دو کسی مومن کی پریشانی کو حل کر سکو۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، 10 روپے کا صدقہ دے کر گھر کے 10 فیملی ممبرز کا بیمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کنجوسی کا اعلیٰ ترین مثال ہے۔ کیا خدا یہ کہنا چاہ رہے کہ تم 10 روپے صدقہ دو؟ جب بھی کوئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا بتائیے کیا کریں صدقہ دیں، میں کہتا ہوں ہینڈ سم اماؤنٹ دیں، ایسی بڑی رقم کہ جس کو نکالتے وقت آپ کو 10 بار سوچنا پڑے، اچھا یہ 5 نوٹ نیلے نوٹ دوں صدقے میں؟ عرض کر رہا ہوں مثلاً 3000 2000 500، یہ نکالتے وقت تھوڑی تکلیف محسوس ہو صدقے میں، نہ یہ کہ 10 روپے نکال کے دے دیے، یہ لو 5 روپے پڑے تھے کھلے ہوئے دے دیے، 2 روپے پڑے ہوئے تھے دو وہ دے دیے، نہیں، صدقے میں دل کو محسوس ہو کہ کچھ نکلا ہے۔ یہ صدقہ جو کسی ہینڈسم اماؤنٹ کی صورت میں نکلے گا اور کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کے قلب کو جو خوشی حاصل ہوگی اس خوشی کے نتیجے میں اللہ تمہاری بلاؤں کو دور کر دے گا۔ بولے صرف 10 روپے سے بلائیں دور ہونے والی نہیں، 10 روپے کا نوٹ نکالوں اور جی ہاتھ لگا کے دے دوں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اس مومن کی کوئی پریشانی سالو ہونی چاہیے۔ اب ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینا چونکہ عادلانہ نظام نہیں نا، ہمیں پتہ نہیں صدقہ ہے کیا، صدقہ مفہوم کیا، ہم 10 روپے دے کر 10 فیملی ممبرز کا بیمہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ ہم انصاف نہیں کریں، نہ اپنے ساتھ انصاف کریں نہ سامنے والے کے ساتھ انصاف کریں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ انصاف سب چیزوں میں نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ عقیدے میں بھی گناہ سے بچو اور عمل میں بھی گناہ سے بچو، صرف عمل میں نہیں عقیدے میں بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہ آج دشمن ہمارے عقائد کو خراب کر رہا ہے، کبھی شہادت ثالثہ کا مسئلہ، کبھی خون کو ملنے کا مسئلہ، کبھی امام حسین کی بیعت کا مسئلہ، کبھی جو ہے وہ ذوالجناح نے پاکستان کو دیا ذوالجناح کے قدموں کو سجدہ کرنے کا مسئلہ۔ علی اور اللہ میں ایک فرق ہے، نظر آ جائے تو علی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور نظر نہ آئے تو اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے عزیزان گرامی۔ شہادت ثالثہ کا مسئلہ، اب ان سے پوچھا جائے شہادت ثالثہ کیوں؟ شہادت ثالثہ جناب ضروری ہے، تینوں گواہیاں ضروری ہیں، اور پھر قرآن سے آیتیں بھی آ جاتی ہیں، روایت بھی آ جاتی ہیں۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں ان تمام افراد کے لیے، سرکار رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جو عقیدہ ہمیں دیا ہے اس میں رد و بدل ظلم ہے، اس کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو عقیدہ جیسے دیا گیا ہے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اگر عقیدے میں رد و بدل کی، نماز میں رد و بدل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ تبدیلی لا رہے ہیں، گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ میاں سوری آپ کو نماز بنانے نہیں آتی، امام صادق سوری آپ کو نماز سکھانی نہیں آتی۔ شہادت ثالثہ کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آج کوئی نئی وحی آئی ہے آپ پر، جمعہ 8 دن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ آپ کو نماز نہیں آتی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نماز ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی من لق اللہ یوم القیامت بغیر ولایتک فقد حبت عملو، اے علی جو روز قیامت اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وہ تیری ولایت سے روگردان ہو، تیری ولایت کے بغیر جائے روز قیامت، اللہ کی بارگاہ میں سارے اعمال حبت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائے، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ برباد کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم نے سنا ہے برباد یعنی تباہ، لیکن برباد فارسی کی اصطلاح ہے، بر کہتے ہیں اوپر، باد کہتے ہیں ہوا کے وجہ سے جس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ مثلا یہ کاغذ ہے، میں اس کو ہتھیلی پر رکھ کے پھونک ماروں گا اڑ جائے گا، صحیح، اس رومال کو رکھوں گا ایک پھونک سے نہیں زوردار پھونک مارنی پڑے گی، کیوں؟
اس کا وزن زیادہ ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے کتاب رکھوں گا، یہ پھونک سے نہیں، بڑی زور لگانا پڑے گا مجھے کسی نہ کسی طریقے سے، شاید پھونک سے بھی نہیں گرے۔ جتنی وزنی چیز ہوگی اتنی ہی زیادہ کیا دیر سے مثلا وہ اپنے مقام کو چھوڑے گی، لیکن جس چیز کا وزن نہ ہو، کاغذ، بال، کوئی معمولی سی چیز، یہ کیا ہے، ہلکی سی پھونک ماروں گا اڑ جائے گی، یہ گر جائے گی، اپنے مقام کو چھوڑ دے گی، برباد ہو جائیں گے اس کے اعمال، یعنی اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جو علی کی ولایت کے بغیر جائے، توجہ رکھیے گا، جو علی کی ولایت کے بغیر جائے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں، ہفت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گا وہ۔ ہمارے یہاں کاروباری زبان میں کہتے ہیں دیوالیے کا شکار ہو جائے گا، یہی کہتے ہیں نا جی، یا کوئی اور بھی اصطلاح کہتے ہیں، دیوالی کا شکار ہو جائے گا، یعنی بالکل زیرو ہو جائے گا، یعنی اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے۔ یا لیتنی، اے کاش میں دوبارہ لوٹ کے جاتا، اے کاش میں ایسا کرتا، اے کاش میں ایسا کرتا۔ خدا نے کہا نہیں، تم بغیر ولایت علی کا ہو اعمال ہب۔ یہ ولایت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت۔ اللہ نے کیا اہل بیت کی طہارت کی گواہی دی، ایک دو، اس ولایت کو کہاں قرار دیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں۔ تو وہ جو رکھے، ولایت کہاں پر ہے؟ اللہ کی ولایت، اس کے بعد رسول کی ولایت، پھر مولا علی کی ولایت۔ ولایت در حقیقت ایک صاحباں کی مانند ہے، توجہ رکھیے گا، ولایت ایک صاحباں کی مانند ہے، یعنی اس کا درجہ اوپر رکھا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں، جو ولایت کے سائے میں اپنے اعمال لے آئے گا اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، جو ولایت کی چھتری سے نکل جائے گا اس کے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو اب پتہ چلا ولایت علی وہ صاحباں ہیں جس کے نیچے نماز نماز ہو جاتی ہے، روزہ روزہ ہو جاتا ہے، حج حج ہو جاتا ہے، زکات و خمس زکات و خمس ہو جاتے ہیں، جہاد قبول ہو جاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی ولایت علی وہ صاحباں ہے کہ جس کے نیچے تمام اعمال قبول ہو جاتے ہیں، یہ وہ چھت ہے۔ اب اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو چھت کو توڑ توڑ کر نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کو گھسانے کی کوشش کرے؟ شہادت ثالثہ جو اللہ نے صاحبہ قرار دیا، اس کو تو آپ نہیں مان رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولایت کے سائے میں حرم القبول، جب حرم القبول ہے ولایت کے سائے میں، تو الگ سے نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ عقلی طور پر، نہ قرآنی طور پر، نہ روایتی طور پر، کسی بھی لحاظ سے اصل ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ولایت کے سائے میں نماز نماز ہے۔ علی کو علی مانو گے تو نماز نماز ہے، علی کو نہیں مانو گے، جب آپ نے کہہ دیا سائے میں آ جاؤ ولایت کے، تو پھر الگ سے تشہد میں شہادت ثالثہ کی گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یعنی اس کل کو توڑ توڑ کر جز میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، وہ صرف نماز پڑھتا ہے، نماز میں نہ دائیں دے سکتے نہ بائیں دے سکتے، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ ریورس گیئر لگ سکتا ہے، لیکن روزے میں آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بازار سے سبزی لا سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے جس میں مختلف آپ کام کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، روزے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز چونکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، کہا نماز میں گفتگو نہیں، نماز میں چلنا پھرنا نہیں، کھانا پینا نماز کو باطل کر دے، ہنستا رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ عام مومن پڑھے گا وہ صرف نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو روزے میں کچھ اور نیک کام کر سکتا ہے، لیکن علی وہ نماز پڑھنے والا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس میں زکوٰۃ کی عبادت بھی ادا کرتا ہے۔ علی وہ ہے، عام مومن نماز پڑھے گا، لیکن جو امیر المومنین ہے وہ جب نماز پڑھے گا تو نماز کی حالت میں بھی ایک عبادت انجام دے گا کہ اللہ کو آیت دینی پڑے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔
لہذا اس عقیدے کی حفاظت ضروری، اس عمل کی حفاظت ضروری۔ آج کوشش یہ کی جا رہی ہے اس عقیدے کو خراب کیا جائے۔ عقیدہ خراب ہوگا تو خود بخود عمل خراب ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ جس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ممبر پہ آنے والے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرا غیر آ کے بیٹھ جائے۔ کیا ہر گلی سے گزرنے والا دعویٰ کرے کہ میں طبیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں معالج ہوں؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو اس کے سامنے پیش کر دیتے؟ اس سے پوچھتے ہیں کون سے ہاسپٹل سے، سرٹیفکیٹ کہاں سے ہے، کہاں سے تم نے اسپیشلائزیشن کی ہے، کہاں سے مہارت حاصل کی ہے؟ دین ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم ہر ایک کو قبول کر لیتے ہیں، نہ کوئی تحقیق۔ دین کے نام پہ جی لوگوں کو بےخوب بنایا جاتا ہے، ہم ثواب سمجھ کے قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اے ماں باپ، کیا ماشاء اللہ۔ اور کل اگر شمر بھی آ جائے گا تو ہم میں سے کچھ لوگ کہیں گے مولانا اس کو مجلس پڑھنے دیں۔ کیوں پڑھنے دیں بھائی؟ مولا کے مصائب بیان کر رہے ہیں نا۔ ہمیں یہ بتایا گیا آپ کا کام صرف رونا ہے، آپ روئیں امام حسین پر، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا، رونا برائے رونا ہے۔ یہ اس میں مقصد حسین بھی نہیں ہے۔ چلے مقصد حسین آپ کے گریے میں ہو تو وہ قبول ہے، رونا برائے رونا، ماتم برائے ماتم، عذا برائے عذا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ماتم برائے مقصد حسین، عذا برائے مقصد حسین، گریہ برائے مقصد حسین۔ وہ کل کو شمر بھی آ جائے گا تو کہیں گے مولانا اس کو پڑھنے دے۔ کیوں پڑھنے دے؟ بڑے اچھے مصائب پڑے گا، یہ تو آئی وٹنس ہے، قاتل ہے۔ یہ تو ایسے مصائب پڑے گا، رقت ہو جائے گی، دو چار لوگ تو بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پڑھنے دیں۔ ہم اتنے سادے ہو گئے ہیں کہ نہج یہ ہو گئی، ہماری عادت یہ بن گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کیا کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پڑھا جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہاں پہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں اور اپنے علم کو ظاہر کریں۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا، نہیں بولتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، نہیں علم کر نہیں کرتا، خدا اس عالم کے ساتھ اس چپ رہنے والے عالم کو ایک ہی جگہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عالم کا درجہ بہت بلند ہے لیکن اس کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ جب تمہارا درجہ بلند ہے تو پھر عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اس لیے فارسی میں کہتے ہیں ہر چے ہر کے بامش بیشتر برفی بیشتر۔ جس کی چھت زیادہ بڑی ہوگی نا، اس کی چھت پر برف بھی زیادہ گرے گی۔ کسی کی ایک کمرے کی چھت ہوگی تو ایک کمرے کی چھت کے برابر برف گرے گی، کسی کے چار کمروں کا مکان ہوگا، چار کمروں کی چھت ہوگی تو پھر برف بھی زیادہ گرے گی۔ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درجے کو بلند کیا ہے تو تم سے سوال جواب بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس عدل کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اور یہی وہ عدل ہے جو امام زمانہ تشریف جب لائیں گے تو اس عدل کو زندہ کریں گے۔ المؤمل لعدل المنتظر، عدل منتظر یعنی وہ عدل جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اہل بیت کی یہ دعائیں ہیں، غالباً جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، دعائیں جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، دعائیں رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے، دعا افتتاح، جی ماشاءاللہ، دعا افتتاح میں یہ جملہ موجود ہے کہ وہ عدل جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ منتظر، ہم اس کے منتظر ہیں، وہ ہمارا منتظر ہے۔ توجہ رکھیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار۔ ایسا نہیں کہ ہم ہی انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہا، وہ پردہ غیب میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے اذن ظہور ملے اور کب میں دنیا کو عدل و انصاف سے بھروں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا انتقام لوں۔ لہذا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نظام ہونا چاہیے جہاں پر تمام قاتلان حسین کا بدلہ لیا جائے۔ اور پھر حدیث ہے معصومین کی کہ لیس شان الا السیف، امام جب آئیں گے تو دشمنوں کے لیے صرف تلوار سے بات کریں گے۔ دشمن کے لیے امام کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں ہوگی۔ اور صادقین علیہ السلام سے روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر شرق و غرب عالم میں امام آ کے قتل کریں گے تو وہ جب بھی اسراف نہیں کرنے والے۔ عدل کا تقاضا یہ کہ جو جو راضی ہوگا قتل حسین پر۔ راوی نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے، مولا بتائیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، تو یہ جو 2018 میں 2025 میں مثلا جو اگر ظہور ہو جائے امام کا مثلا
تو 2025 میں جو جو راضی ہے یہ تو اس زمانے میں نہیں تھے. امام نے کہا چونکہ یہ راضی تھے قتل حسین پر, توجہ رکھیے گا, راضی تھے ان کا قتل کیا جائے گا, ان کی گردن پہ بھی عدل کا تقاضا یہ ہے. میرا اس میں بہت ساری گنجائش, میں فی الحال چونکہ موضوع نہیں ہے میرے سے صرف نظر کرتا ہوں. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. فیملی میں عدل نہیں ہے, گھر میں عدل نہیں ہے. اصل کل جیسے ہم نے کہا تھا, آج کچھ لوگوں نے مراجعہ کیا, اپنے فیملی ایشوز کو بیان کیا کہ باپ کا کردار یہ ہے, ماں کا کردار یہ ہے. وہ گھر جس میں ماں باپ پیار و محبت نہ دے سکیں وہ ایک ظالمانہ گھر ہے. کہنے کو عزاداری ہو, کہنے کو نماز ہو, روزہ ہو, وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو فیل نہ کر سکیں, ان کی خواہشات کو, ان کے وجود کو اگر فیل نہ کر سکیں, صرف ہٹلر بنے رہے, معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہٹلر صفت خونخوار قسم کے, انہوں نے اپنی کرنی ہوتی ہے, بچہ جو چاہے کرے. یہی وجہ ہے آئے دن ٹانٹ, آئے دن جو ہے تانا, آئے دن جو ہے وہ جھڑکیاں, آئے دن جو ہے روکنا, آئے دن یہ, آئے دن وہ, روز کا معمول ہوتا ہے. یعنی بچہ پھر کیا ہوتا ہے, فراری ہو جاتا ہے اگر عادلانہ نظام نہ ہو. اب آپ دیکھیں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں جوانوں کی, گھر کی کتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے, کتنی زیادہ. اب یہی آج سے کوئی شاید 10 سال تقریباً ہو گئے, راولپنڈی میں علمدار امام برگ علمدار میں ہم نے حدیث قصہ پہ خمسہ پڑھا تھا, حدیث قصہ اور فیملی لائف پر. پھر اس کو ہم نے ایک کتابی شکل میں لکھا بھی, وہ خیر ابھی چھپا نہیں ہے, لیکن وہ مسودہ تیار ہے کہ اہل بیت کی زندگی میں اگر عدل کو دیکھنا ہے تو اب حدیث قصہ کا مطالعہ کریں. حدیث قصہ میں 3 کریکٹرز کو بیان کیا گیا ہے, دادا نانا, گھر کے بڑے, پھر زن و شوہر, اور پھر ان کے اولاد. نانا کون ہے؟ رسول اللہ. زن و شوہر مولا علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین. قرآن کریم نے بھی عادلانہ نظام کی طرف ہماری توجہ کو موصول کرایا ہے. کہا کہ 4 قسم کی فیملیز قرآن میں ملتی ہیں. ایک فیملی وہ جو دونوں کی دونوں جہنمی ہیں, شوہر بھی جہنمی ماشاءاللہ سے اور بیوی بھی جہنمی. وہ کون ہے؟ ابو لہب اور اس کی بیوی, یہ دونوں جہنمی ہیں. ایک اور فیملی ہمیں ملتی ہیں, بیوی بہت اچھی ہیں, شوہر جہنمی ہیں. یہ کردار آج بھی آپ کو مل جائیں گے. یعنی ہمارے معاشرے میں بیوی بہت اچھی مل جائے گی, شوہر جہنمی ہوگا, یا جہنم بنانے میں اس کا کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت آسیہ اور فرعون. بیوی جنتی, شوہر جہنمی. تیسری فیملی کون سی ہے؟ شوہر جنتی ہے, بیوی جہنمی ہے. بہت سی ایسی خواتین مل جائیں گی. آج شاید مرد تھوڑے سے خوش ہو جائیں, شاید واہ واہ کی آواز, کوئی داد دینے والا آ جائے, مولانا آج تو ہمارے حقوق کی بات کر دی آپ نے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت نوح, حضرت صالح, نیک خدا کے بندے عبد, لیکن بیوی جہنمی. چوتھی فیملی وہ ہے کہ زوجہ بھی جنتی ہے اور شوہر بھی جنتی ہے, اور وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے. اب جو ان کے گھر میں پرورش پائے گا وہ حسن و حسین بنے گا. بہترین عادلانہ نظام اگر دیکھنا ہے عزیزانی گرامی تو آپ کو وہ سامنے رکھنا ہوگا. لہذا توجہ رکھیے گا ہمیشہ اپنے بچوں کو پیار و محبت سے. اب آپ سنتے رہتے ہیں تکراری باتیں ہیں, یعنی خصوصاً ان افراد کے لیے جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تکراری باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے سماج سے نہیں گزری ہوں, آپ کے لیے نہیں ہوں گی, لیکن جو مسلسل سنتا رہتا ہے ہمیں اس کے لیے تکراری باتیں ہوتی ہیں. بہرحال کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب سامعین نہیں ہوتے تو پھر تکرار میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, اور ہر تکرار بوریت کا سبب نہیں ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, بعض تکرار ایسی ہوتی ہے کہ جو عمق میں اضافہ کرتی ہے. ہر تکرار بور نہیں ہوتی, ہر تکرار عبث و بیکار نہیں ہوتی, لیکن کچھ تکرار ہوتی ہے جو انسان کو منزل سے قریب کرتی ہے. مثلا آپ نے کنواں کھودنا ہے, آپ نے کھدال اٹھائی اور مارنا شروع کیا, 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 ضرب. کوئی پڑھا لکھا آ گیا, جی سو کالڈ کیا کر رہے ہو؟ کھود رہا ہوں. ارے تکراری کام کر رہے ہو، ابھی ایک ضرب ماری، پھر دو ماری، پھر تین ماری، پھر چار ماری، پھر پانچ ماری۔ کہا کہ جناب آپ کی نگاہ سے تکراری ہے، میری نگاہ سے تکراری نہیں ہے۔ آپ کو تکرار لگ رہا ہے، ریپیٹیشن لگ رہی ہے، لیکن جتنا جتنا میں ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں اپنے مقصد کو پاتا چلا جا رہا ہوں۔ نماز تکراری ہے بظاہر، کل بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھی، کل پرسوں بھی پڑھنی ہے، دس سال سے پڑھتے آ رہے، تکرار نہیں ہے۔ یہ معراج ہے مومن کی، جتنی جتنی نماز پڑھتے چلے جاؤ گے معراج کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاؤ گے۔ عزاداری بظاہر تکرار ہے، دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تکرار ابس بیکار بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے، عادلانہ نظام کی نگاہ سے دیکھا جائے تو عزاداری تکراری بظاہر ہے لیکن ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو اجاگر کرنے والی ہے، تکرار ہی نہیں ہے۔ لہذا ہر تکرار ابس و بیکار نہیں ہوتی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام حسن آئے گھر میں، السلام علیکم یا اماں، گھر میں آتے ہی سلام نہیں کیا بلکہ قد اقبلا، قد اقبلا یعنی سام، گھر کا دروازہ وہ ہے، ماں کے پاس آئے، سامنے آئے، آنکھوں کے سامنے آئے، ماں نے بچے کو دیکھا۔ ہوتا ہے نا بچہ وہاں سے آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے بھی نہیں دیکھا، جی ایک سایہ سایہ تھا چلا گیا۔ باپ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا را خدا را خدا را اپنی فیملیز کو وقت دیجیے، وقت نہیں دیں گے یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ باپ بہت اچھا ہے، کما رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، آسائشیں دے رہا ہے، لیکن بچے کو ایک باپ چاہیے، دھڑکتا ہوا دل چاہیے، اے ٹی ایم کارڈ نہیں چاہیے اس کو، ماں چاہیے اس کو جو اس کا خیال رکھے۔ جو ہماری یہ حدیث قصہ کا فلسفہ یہی ہے، ہمارے پہلے گھروں میں حدیث قصہ شب جمعہ پڑھی جاتی تھی، اتنا رواج نہیں تھا کہ مسجدوں میں پڑھی جائے، گھروں میں کیوں تھا کہ بیٹھو فیملی کے ساتھ۔ ہوتا تھا ہماری دادی جی وہ فانٹا کی ٹافی ملتی تھی، چلو بھائی بولیا حدیث کے ساتھ سنائیں گے، اور حدیثیں سنتے تھے، پھر فانٹا کی ٹافی جی بڑے شوق سے تقسیم کی جاتی تھی۔ کیا بچوں کو جمع کرو، گیدر کرو، ایک ساتھ لے کے چلو، یہ حدیث کے ساتھ کا فلسفہ، وہ آج ختم ہو گیا۔ حدیث اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجلسوں میں حدیث کے ساتھ کیا ہو گئی ہے، اناؤنسمنٹ ہو گئی، ابھی لوگ نے حدیث کے ساتھ شروع، اچھا تھوڑا سا اور لمبا کر دو، تھوڑا سا اور لمبا کر دو۔ حدیث کے ساتھ جو برکت کے لیے تھی وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، کوئی نہیں موجود، ایک دو افراد میں تھوڑا سا اور لمبا کر دو، تھوڑا سا اور لمبا کر دو، حدیث کے ساتھ کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا، یہ برکت کے لیے تھی۔ اب امام حسن تشریف لائے، السلام علیکم اماں، مادر گرامی آپ پہ سلام، دور سے سلام نہیں کیا، آئے قد اقبلا، قریب آئے، نظروں کے سامنے آئے، آئی کانٹیکٹ برقرار ہوا، پھر کہا السلام علیکم اماں، مادر گرامی آپ پہ سلام، وعلیکم السلام یا قرت عینی و ثمرت فؤادی، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے چین حسن، دل کے چین حسین، تم پہ سلام۔ ماں کہتی وعلیکم السلام، جواب پورا ہو جاتا، لیکن چونکہ تربیت کرنی ہے جناب زہرا کو پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ باپ نہیں ہے گھر میں، ابھی باپ آفس میں ہیں، باپ ملازمت میں ہیں، باپ کام میں ہیں، یہ ماں ہے جو بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ کل کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کو پہلے عقل مند اس لیے بنایا، عورت کو ارادہ اختیار اس لیے دیا، عورت کو بلوغت اس لیے دی کہ عورت غالب ہے، جہاں نسلوں کی تربیت پانی ہے، لہذا اس کو پہلے پاک ہونا چاہیے، اس کی تطہیر کا انتظام ہونا چاہیے۔ گھر کا نظام عورت چلاتی ہے، لیکن اگر اس عورت پہ ظلم کیا جائے، اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، جیسے کہ ایک صاحبہ نے فون کیا استخارہ کے لیے، میں نے استخارہ دیکھا، منع آیا، یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، معذرت آج کی، میں نے کہا استخارہ بہت برا ہے، رونے لگی، میں نے استخارہ دیکھا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، میں نے کہا ان چیزوں کے لیے استخارہ نہیں دیکھا جاتا۔ کہا کہ شوہر نے مجھ پہ کئی مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے، شوہر جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے گھر میں آ رہی ہے، مرد تو کتنا بدبخت ہے کہ مظلوم ذات پر، صنف نازک پہ ہاتھ اٹھائے، اصل اس کی ایک کیا چاہ رہی ہے وہ۔ اگر آپ کپڑے دھونے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے الگ الگ بھی جی ملازمہ رکھیں گے، آپ کی پوری تنخواہ اسی میں پوری ہو جائے گی۔ وہ ایک بول قبل تو کہہ کر سب کچھ چھوڑ کر تیرے گھر میں آ رہی ہے، نہ کوئی معاوضہ، نہ کوئی منت، نہ کوئی سماجت، اب ظلم دیکھیں نا مرد ذات کا ظلم کتنا ہے عورت پر، کہہ لیں گے ایک عزت ہے وہ بھی جب محفوظ نہیں، میرے بچوں کے سامنے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر میں کیسے رہوں، ہزار جھڑکیاں سنوں، تانے سنوں، گالیاں سنوں، رقیق الفاظ سنوں، وہ بھی بچوں کے سامنے، توجہ رکھے گا، یہ عادلانہ نظام نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ شہید موطنی نے اس سے زیادہ سخت الفاظ کہے، چھوڑ دیں ان الفاظ کو، اگر کہوں گا تو شاید آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے بھی بزدن ہوں گے اور شہید موطنی سے بھی بزدن ہو جائیں گے، شہید موطنی نے جو الفاظ استعمال کیے مرد ذات کے لیے، جب بات آئے گی تو پھر اس کو بیلنس کروں گا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت ہے جو رشتے بناتی ہے، عورت ہے جو محرمیت کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے ایک اور نامحرم سے شادی کی، اس کی ماں آپ کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ جو رکھے گا، رشتہ کس نے بنایا؟ عورت نے بنایا، یہ رشتے جو ہے عورت بنا رہی ہے، اس لیے اوم کہا جاتا ہے، اوم یعنی مرکز، یعنی جڑ، یعنی اصل، یعنی نیوکلس، یعنی سینٹر، اوم یعنی کائنات کا مرکز کون ہے؟ رشتے بنانے والی، محرمیت قائم کرنے والی، رشتوں کو جوڑنے والی کون ہے؟ عورت ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے جن گھروں میں عورتیں نہیں رہتی یا انتقال ہو جاتا ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا عورت ذات کے متعلق بہت زیادہ سفارش کی گئی، المرأة ریحانہ ولیست بقہرمانہ، مولا کائنات سے بھی روایت ہے اور سرکار سے بھی روایت ہے کہ عورت پھول کی مانند ہے، وہ کوئی پہلوان نہیں ہے کہ اس سے بڑے بڑے کام کراؤ۔ ایک قبل دو کہہ کر کہ مجھے تیرے زوجیت میں آنا قبول ہے، مثلا شوہر جب کہہ دیتا قبل تو پھر وہ زوجیت میں آ جاتی، سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جب تک گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، حدیث قصہ کے مطابق نہیں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف نعرے لگانے سے اور جی اور واہ واہ کرنے سے اور سبحان اللہ کہنے سے حل نہیں ہوگا، جب تک لائف اسٹائل اپنا چینج نہیں کریں گے، جب تک اپنا سوچنے کا انداز تبدیل نہیں کریں گے، ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ضرور بھیجیے محمد والے محمد پر۔ کتنی زیادہ اہمیت ہے، اب بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کیا برتاؤ ہے، رسول اللہ کا برتاؤ امام حسن، امام حسین کے ساتھ، مولا علی کا اپنے بچوں کے ساتھ، جناب زہرہ کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو گھر کو گھر بنانے والی عورت ہے، شوہر باہر ہے، بچوں کو تربیت، پیار، محبت دینے والا کون ہے؟ گھر۔ ماں کہتی تھی وعلیکم السلام، بیٹا وعلیکم السلام، کافی ہے۔ یا قرۃ عینی و ثمرۃ، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، یعنی بچہ محسوس کرے کھینچا کھینچا چلا، یہ ہے فیملی، یہ ہے عادلانہ فیملی، کہ جہاں بچہ محسوس کرے ماں کی گرمی کو، ماں کے پیار کو۔ اگر یہ نہ ہو، بچہ کہے گا اچھا ماں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے کام سے، یہ بھی اپنے کام سے، اصل میں وہ گھر نہیں ہوا، وہ سرائے خانہ ہو گیا، وہ ہوٹل ہو گیا، جی، کہ جہاں لوگ آتے ہیں، شب گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھر جی شب بسر کرنے کے لیے ایک بیڈ ہوتا ہے، جہاں پر کہ لوگ تھکے آ رہے آتے ہیں، زندہ سوتے ہیں، صبح ناشتہ کر کے پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ شام میں جب آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک وقت معین کرو اپنی فیملی کے لیے، جس میں تم اس کے ساتھ گھومو پھرو، عادلانہ زندگی بسر کرو۔ کہا کہ تین حصوں میں اپنے اوقات کو تقسیم کرو، عادلانہ زندگی بسر کرو۔ یہ جو روایات کثرت کے ساتھ فیملی لائف کی اخلاقیات کی ملتی ہیں، کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ عادلانہ زندگی بسر کرو۔ اور اگر یہی واقعی یہی حدیث امام کی، ساتویں امام سے بھی ہے، دوسرے ائمہ سے بھی ہے، کہ اگر یہ حدیث ہمارے گھروں میں آ جائے کہ اپنے اوقات کو 24 گھنٹوں کو تین حصے میں ڈیوائڈ کریں، ہماری زندگی گل گزار بن جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ قصب معاش کے لیے 8 گھنٹے دو، عبادت الہی کے لیے دو، اور جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، شاپنگ کے لیے۔ ہم 8 گھنٹے کی تو عبادت نہیں کرتے نا، چلے 8 گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے جاب کو دے دیتے ہیں، تو کچھ گھنٹے جو بچے ہیں وہ اپنی فیملی کو دے، بیٹھے ہیں، جمع ہوں، چائے کے بہانے، کھانے کے بہانے، سوال جواب کے بہانے۔ یہ نہیں ہوگا عزیزان گرامی، آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی بچے آ کے سوال کرتے ہیں، بچہ کے بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ 40 سال کے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ ہے، صحیح آپ نے سنا ہوا ہے، میں فضائل نہیں پڑھوں، صرف اشارہ کر گزر رہا ہوں، اس کے بعد مصائب کی منزل. 40 سال کے رسول اللہ آپ کی سن شریف ہے، 10 سال کے مولا علی ہیں. من یوازرن علی ھذا الامر، کون ہے کہ جو میرا وزیر بنے گا اس امر رسالت کی ادائیگی کے لیے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہتے تھے بیٹھو علی، بچے ہو تم، تمہیں کیا معلوم؟ ہمارے یہاں کوئی بچہ اگر باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہم اس کی ہمتوں کو پست کرنے والے ہوتے ہیں. بیٹھ جاؤ، خاموش، تمہیں کیا معلوم، بڑے بات کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ یہی حال شب عاشور. میں نے کہا مصائب میں بھی تربیت ہے. حضرت جب شہدا کا تذکرہ اور حضرت قاسم کھڑتے ہیں، چچا جان کیا شہدا میں میرا نام بھی ہے؟ امام کہتے ارے، مثلا ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا ڈانٹ دیتا، بڑوں کی میٹنگ ہو رہی ہے تم کیا کر رہے ہو بڑے بیٹھے میں، جاؤ باہر جا کے کھیلو. یہی کہتے ہیں نا ہم تو چھوٹے بچوں کو، کیا بڑے بیٹھے میں جاؤ باہر جا کے کھیلو. نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جو بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے. امام حسین نے پوچھا بیٹے کیف تجد الموت، فوراً پوچھا، اٹینشن دی امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو، توجہ دی. بچے نے پوچھا کیا میرا نام ہے، ڈاٹا نہیں، باہر نہیں نکالا، کہا کہ بڑوں کی میٹنگ ہے، یہ نہیں کہا. فوراً پوچھا امام نے کیف تجد الموت، موت کیسی ہے قاسم بیٹا بتاؤ، فوراً سوال کیا. یعنی سوال کرنا کیا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین رابطہ برقرار کرنا چاہ رہے ہیں. سوال کیا جائے گا تو جواب بھی دیا جائے گا، امام جواب سننے کے لیے منتظر ہے کہ قاسم سے پوچھیں، کیونکہ قاسم کے اٹینشن کو لینا ہے، قاسم کی توجہ کو لینا ہے، تاکہ کربلا کے شہدا میں قاسم کا کردار رہ جائے، جناب قاسم کا کردار رہ جائے. اب ہم سنتے رہتے ہیں مصائب، گزر جاتے ہیں، مصائب میں بھی تربیت ہے عزیزان گرامی. اب حضرت قاسم کہتے ہیں یہ ہے گھر کی تربیت، یہ ہے ماں کی، باپ کا سایہ نہیں ہے. شاید 1.5-2 سال کا سن تھا جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری میں، 13 سال کے قاسم ہیں. کیف تجد الموت، بتاؤ بیٹا موت کیسی ہے؟ فوراً کا احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جناب قاسم کے جواب میں دو چیزیں پوشیدہ، ایک بچپنا اور ایک معرفت. یہ جو کہا شہد یعنی شیرینی، بچوں کو سویٹ میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں. حضرت قاسم بچے ہیں، سن بلوغ کو نہیں پہنچا، فوراً کا شہد، پھر کہا نہیں شہد نہیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. شہد اگر میرے لیے میٹھا ہے، اس سے زیادہ موت میرے لیے راہ خدا میں میٹھی ہے. یہ ہے معرفت، یہ ہے ماں کا کردار، یہ ہے صنف نازو کا کردار. امام علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. من یوازن علی ھذا الامر، پھر علی کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھا دیا، 3 دفعہ ایسا ہوا. یہ کیا ہے؟ اگر آپ کے نہیں اسے مولا علی کے لیے تھا، حسن اور امام حسین کے فضائل کو بتانے کے لیے تھا، پھر یہ تو مخصوص ہوگی نا فعل، رسول اللہ کا فعل حضرت علی سے، رسول اللہ کا فعل امام حسن امام حسین سے مخصوص ہو گیا. نہیں، دو جہتیں اس کی، ایک حسن و حسین کے اور مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا تھا، اور ایک ہمیں تربیت کا انداز بتانا تھا. اگر رسول اللہ اپنی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہیں انتظام جناب فاطمہ زہرا کے مقام کی وجہ سے تھا، اگر مقام کی وجہ سے تو پھر میرے لیے کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اسوۃن حسنہ، اسوۃ حسنہ موجود ہے. جب اسوۃ حسنہ موجود ہے، اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اسے بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہا ہے، یہ بیٹی کے مقام کو بھی بتا رہے ہیں، تمہیں بھی بتا رہے ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کا احترام کرو. اگر علی کسے پوچھ رہے ہیں، علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی بیٹھ جاؤ، 3 دفعہ علی کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ صرف علی کے لیے نہیں ہے، یہ حجت ثابت کرنی ہے دوسروں پر کہ دیکھو علی کھڑے ہو رہے ہیں، یہ علی کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی، کہ ہم بھی اپنے نوجوانوں کو در حقیقت ایکسس دیں، ان کو زمینہ دیں، ان کو میدان دیں کہ وہ آئیں سامنے بڑھیں. یہی مشہور و معروف واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں قافلے میں، اچانک سے امام حسین بیدار ہوتے ہیں اور حالت منامیہ سے بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ فوراً سوال کرتے ہیں، یعنی بیٹا کہاں نظر آنا چاہیے؟ باپ کے ساتھ نظر آنا چاہیے. آج بیٹا باپ کے ساتھ نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، اصلا بیٹا باپ سے قطرہ دوا نظر آ رہا ہے، وہ باپ کے سامنے جاتا ہوا در حقیقت جھیں پر آئے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ سوالات کی بوچھاڑ ہوگی، بیتو کے سوالات.
روڑے اٹکائے جائیں گے, پوچھا جائے گا کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, کس لیے گئے تھے, کس کے پاس گئے تھے, بے تو کے سوالات. اصل کچھ بچوں نے بیان کیا کہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کے ہر تھوڑی دیر بعد فون آ جائے گا. یعنی بعض اوقات ہم جاسوس اور سی آئی ڈی بن کے جو ہیں بچوں کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں. یہ بے تو کے سوالات, آپ احتیاط کیجئے, سوال کیجئے, جواب کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن بچوں کو جھوٹ بولنے پر آمادہ مت کریں. بعض اوقات ہم کیا کریں, بار بار سب کہاں ہو بیٹا, کہاں ہو بیٹا, کہاں ہو, کدھر ہو, کیا ہو رہا ہے. اب بچہ کیا ایک وقت آئے گا کہ وہ جھیم جائے گا اور پھر جھوٹ بولنے پہ آمادہ ہو جائے گا. بیٹا باپ کے ساتھ نظر آنا چاہیے شانہ بشانہ, یہ ہے اہل بیت کی سیرت. امام حسین خواب سے اٹھے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. معمولاً جب انسان خواب سے اٹھتا ہے تو معمولی انداز سے آیت پڑھتا ہے. اب ظاہر بات تو نہیں کہ مثلا ایک مایوب بات ہے امام بہت زور سے چیخ کے کہیں انا للہ و انا الیہ, نہیں, معمولی انداز سے امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے فوراً پوچھا, یعنی بیٹا کا اتنی ہلکی آواز بھی بیٹا سن رہا ہے, بیٹا ساتھ ساتھ ہے. یہ باپ کے لیے نصیحت ہے, بیٹے کو ایسے رکھو کہ تمہیں معمولی سے تکلیف بھی ہو نا, بیٹا تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو. تربیت باپ کی ایسے ہونے چاہیے, یہ ہے عادلانہ فیملی, یہ ہے عادلانہ نظام. فوراً پوچھا جناب اکبر نے, بابا یہ آیت پڑھنے کا, آیت سجدہ پڑھنے کا کون سا موقع ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ آگے آگے موت ان کے پیچھے پیچھے. فوراً سوال کیا جناب اکبر نے, بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ اب دیکھیں امام حسین کا جواب دیکھیں, اب لب و لہجہ امام کو بتا رہا ہے کہ بیٹے کے جذبات کو مضبوط کرنا ہے. کہا السنا اللہ, ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. فوراً ہی جواب دیا امام حسین نے, یعنی ایک گرجدار آواز ہے, ایک اعتماد ہے, ایک کانفیڈنس ہے امام کی اس لہجے میں, ہاں ہم حق پر ہیں. بیٹے کا دل اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ کوئی سوال بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم ایسے جواب دیتے, بچہ جھیپ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. امام حسین سے پوچھا ہے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین کیا کریں, ہاں ہم حق پر ہیں بیٹا. یعنی یہ سوال اور جواب کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ باپ بچے کے دل کو مضبوط بنائے, اس کو مشکلات زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرے. امام حسین علی اکبر سے کہہ رہے بیٹا ہم حق پر ہیں ہم. اور پھر حضرت علی اکبر کا جواب سنی, کتنا خوبصورت جواب ہے. کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں اور جس کا باپ حسین ابن علی ہو تو پھر اس کو کوئی خوف نہیں کہ موت اس پہ آ جائیے, وہ موت پہ جا پڑے. یہ ہے باپ اور بیٹے کا کردار کربلا میں. کیا ہمارے گھر میں باپ اور بیٹے کا کردار ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم بچوں کی ہمتوں کو پس کر رہے ہوتے ہیں, توڑ رہے ہوتے ہیں, ہتھوڑے برسا رہے ہوتے ہیں. بقول ہمارے ایک دوست کے, اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کسی جملے میں حرف فل اسٹاپ لگاتے رہیں, وہ جملہ ہی نہیں ہوگا نا. بعض اوقات ماں باپ کیا فل اسٹاپ لگا رہے ہوتے ہیں بچوں کی زندگی میں, فل اسٹاپ فل اسٹاپ فل اسٹاپ, رک جاؤ, حرام نہ کرو, کہاں جا رہے ہو, زندگی دوبر کر دی ہے, حرام کر دیا ہے, جینا دوبر کر دیا تم نے. یہ فل اسٹاپ ہوتے ہیں ہمارے. کربلا کے ماں باپ کو دیکھیں اور ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں. باپ کیا سوال کرے بیٹا کیا جواب دے, باپ کیسے کہے بیٹا کیا جواب دے. وہ بیٹا جس کو پتہ ہے کہ میرا باپ میرا پشت پناہ ہے تو پھر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت کو تمام کیا, عادلانہ نظام برقرار کریں اور یہ اہل بیت کی عملی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. درود دم تعویذ گنڈا کڑا کلاوہ جی اگربتی جلا لو, صرف حدیث کے ساتھ پڑھ لو, منت علم نکالیں گے, منت تابوت نکالیں گے, ان چیزوں سے تبدیلی آنے والی نہیں. عمل. ان کا اپنا مقام ہے, شبیہ تابوت کا اپنا مقام ہے, شبیہ ذوالجنہ کا اپنا مقام ہے, شبیہ جھولے علی اصغر کا اپنا مقام ہے, اس کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن تبدیلی عمل سے آئے گی, تبدیلی نیت سے آئے گی کہ میں اہل بیت کی سیرت پہ چلنا سیکھوں, میں ان ماں باپ کی طرح بنوں, میرا بیٹا ان بیٹوں کی طرح بنے, تب جا کے تبدیلی آئے گی, تب جا کے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. خدا کہہ رہے واضح نشانیاں ہیں, یہ کربلا میں واضح نشانیاں موجود ہیں ہدایت کی. کاش کہ ہمارے یہاں مصائب کو کھول کے بیان کیا جائے, فضائل اہل بیت کو کھول کے بیان کیا جائے کہ گھر کیسا ہوتا ہے. کل چونکہ آخری گفتگو ہے تو چاہوں گا کہ اسی سلسلے کا جو تتمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کو ہدایت یافتہ کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. وہ گھر جو فاطمہ زہرا کا تھا, جس پہ فرشتے اتر کے سلام کیا کرتے تھے, جس پہ رسول 6 مہینے تک آ کے سلام کرتے رہے, السلام علیک یا اہل بیت النبوہ, اسی در کو آگ لگائی گئی, اسی در کو زہرا پہ گرایا گیا, اسی درس کی وجہ سے محسن شہید ہوا. علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں, کوئی درد زہرا جاننا چاہتا ہو تو ان کیلوں سے پوچھے کہ جو دروازے میں آگ لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی اور جو لعین لعنت اللہ علیہ نے دروازے پہ ضرب لگائی اور میری بی بی در و دیوار کے درمیان پس گئی, اور وہ سرخ انگارہ کیلیں جناب زہرا کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئیں. چاہتا ہوں بس کچھ مسائل جناب زہرا کے, سید عالم کے, اور کچھ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پیش کروں, اس لیے کہ اس ماں اور بیٹی میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. ماں بھی اپنے بابا کے فراق میں رو رہی ہے 75 یا 95 دن, زینب بھی کوفے میں آ کر ایک دفعہ یاد کر رہی ہے میرا بابا یہاں کا امیر تھا اور آج زینب کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. جب امیر المومنین کوفے منتقل ہوئے تو امام حسن سے کہا, جاؤ بیٹا اپنی بہنوں کو لے کر آؤ, اور کہا کہ بیٹا علیک باللیل, رات کی تاریکی میں بہنوں کو لے کر آنا. امام حسن پہنچ گئے کوفے کے دروازے پر, رات کا انتظار کر رہے ہیں, رات کا انتظار کیا, جب رات کا اندھیرا چھا گیا خود مولا علی تشریف لائے, ناقے کی مہار پکڑی اور کوفے کے بازار میں اونٹ کو لے کے چلے جس میں سواریاں تھیں اور بیویاں سوار تھیں. ایک دفعہ پہلے چوک پہ پہنچے, کہا بیٹا زینب ذرا پردہ ہٹاؤ, پردہ ہٹایا, کہا بیٹا یہ پہلا چوک ہے کوفے کا, کہا اچھا بابا, پھر آگے لے کے چلے, پھر کہا یہ دوسرا چوک ہے, پھر آگے لے کے چلے, پھر کہا یہ مرکزی چوک آ گیا بیٹا. جناب زینب نے کہا بابا یہ بازار تو بھائیوں کو دکھائیں نا, بہنیں تو بازار میں نہیں جاتیں, بھائی جاتے ہیں. اے شاید مولا نے کہا زینب ایک دن آج تو شہزادی بن کر آئی ہے, ارے ایک دن آئے گا تو رسن بستہ قیدی بنا کر اس بازار میں لائی جائے گی. اجرکم اللہ, جناب زینب کے مصائب بڑے عجیب ہیں. ماں بھی دربار میں گئی ہے, بیٹی بھی دربار میں گئی ہے, ماں کی زندگی میں بھی دروازہ جلا ہے, بیٹی کی زندگی میں بھی خیام جلے ہیں. اللہ اکبر, ماں نے بھی محسن کو شہید دیا ہے, حسین کو زینب نے شہید کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اجرکم اللہ, ہاں ماں بھی بازار میں گئی تھی, اسے جھٹلایا گیا تھا, ارے بیٹی بھی بازار میں گئی ہے اور آل محمد کو اپنی کنیزی میں مانگا جا رہا ہے. ارے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا نا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں جناب زینب دیکھ رہی تھی, میں کہوں بی بی یہ مدینہ نہیں ہے, یہ کربلا کی تیاری ہے, آج مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ ماں پہ گر رہا ہے, ارے کل عصر عاشور خیام میں آگ لگے گی, ارے ماں درو دیوار کے درمیان پس گئی. میں کہوں بی بی یہ تیاری ہے کربلا کی, ارے کل تلہ زینبیہ سے حسین کا پامال شدہ لاشا دیکھنا ہوگا. اجرکم اللہ, عزیزان گرامی, ماں کا جنازہ دیکھا رات کی تاریکی میں, میں کہوں بی بی یہ تیاری ہے کربلا کی. اس کے بعد جناب زینب نے بابا کا زخمی سر دیکھا, جب مولا کو لایا گیا نا ایک دفعہ مولا کو دیکھا جناب زینب نے, ایک دفعہ جناب زینب سے برداشت نہ ہوا, گریہ کرنا شروع کیا, جناب امیر المومنین سے بھی گریہ برداشت نہ ہوا, زینب کو دیکھ کر علی بھی رونے لگے, نہ جانے علی کیوں
رو رہے ہیں، شاید کربلا یاد آ گئی ہو۔ بیٹا نہ رو، زینب تیرے رونے سے بابا کا کلیجہ پٹا جاتا ہے۔ میں کہوں بیوی آج بابا کا زخمی سر دیکھا ہے، ارے کل نو کے نیزہ پر حسین کا سر دیکھنا ہوگا۔ اور پھر عزیزان گرامی، تشت میں حسن کی لاش کے ٹکڑے، اللہ اکبر، آخری وقت آ گیا۔ امام حسن نے بہنوں بھائیوں کو جمع کیا، تشت لایا گیا، ارے خون کی الٹی ہوئی حسن سبز قبا کو، ارے ایک دفعہ کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ میں کہوں بی بی یہ مدینہ ہے، یہاں تشت میں کلیجے کے ٹکڑے، ارے کل کربلا میں ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو، زینب کے مصائب بڑے عجیب ہیں، جن کو یاد کر کے امام سجاد بہت گریہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ان اسیروں کو دربار میں لایا گیا، تصور کر سکتے ہیں، ارے جوان بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا، سامنے تشت میں باپ کا سر رکھا ہے اور بے ادبی کرتا جاتا ہے، چھڑی سے کھیلتا جاتا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے حسین تیرے لب بڑے خوبصورت تھے۔ زید بن ارقم نے کہا یزید میں نے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، ارے اپنی چھڑی ہٹا لے۔ اللہ اکبر، اب یہ کلام ہو رہا تھا کہ یزید نے پوچھنا شروع کیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا ہاذہ سکینہ، ہاذہ ام کلثوم، ہاذہ فضہ، جناب زینب جناب فضہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بنت علی ہے۔ اللہ اکبر، جناب فضہ کو جلال آیا، کہا خبردار اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ اور ایک دفعہ یزید کی طرف رخ کر کے ایک شامی نے کہا یزید، جناب سکینہ کی طرف رخ کر کہا اس کو میری کنیزی میں دے دے۔ جناب سکینہ لپٹ گئی، پھوپھی اممہ، ارے کیا یہ بھی وقت آنا تھا؟ ارے آل محمد کو کنیزی میں دیا جائے گا؟ جناب زینب نے کہا ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ جناب فضہ آگے بڑھی، دربار میں نگاہ کی، کچھ کالے حبشی غلام کھڑے تھے، کہا کہ میں بادشاہ حبش کی بیٹی ہوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے نبی زادیوں کو کنیزی میں لینے کا سوال کیا جا رہا ہے اور تم خاموش کھڑے ہو؟ نیزہ بردار آگے بڑھے، یزید کی طرف چلے، کہا یزید اس شخص سے کہے جو کنیزی میں لینے کا کہہ رہا ہے، اس سے کہے اپنی زبان بند کر دے، یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب اس میں سمجھا امام نے جو کہا تھا کہ شام نے مجھے بہت رلایا، شاید شام کا یہی منظر تھا۔ امام سجاد دیکھ رہے تھے اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ، ارے کنیز زادیوں کے لیے دعا کرنے والے موجود، لیکن نبی زادیوں کے لیے کوئی دعا کرنے